This is VOA News. I'm Jim Bertel. Italy announced a sweeping quarantine early Sunday for its northern regions, igniting travel chaos as it restricted the movements of a quarter of its people. Sabina Castelfranco has more.
Italy has never experienced anything like the emergency restrictions approved overnight and which are effective from Sunday. The wealthy region of Lombardy and 14 other provinces in the nearby regions of Emilia-Romagna, Veneto and Piedmont have been locked down in efforts to stop the spread of COVID-19. This will affect busy cities like Milan, Venice, Parma and Modena, as well as others. The Prime Minister said the new measures will be enforced by police. More than 16 million people living in Italy's northern areas will be impacted. No church services will be held, including funerals and weddings. Sabina Castelfranco for VOA News.
Meanwhile, at least six people have died in a Chinese facility being used to monitor people for the virus. Reuters' David Doyle has more.
Rescuers searched through the rubble of a collapsed hotel in China on Sunday that was being used to quarantine people under observation for the coronavirus. More than 70 people were believed to have been inside the seven-story building in the city of Quanzhou, which collapsed on Saturday evening. Dozens have been rescued, but others remain trapped, and several have died. The news comes as the spread of coronavirus continues to slow in China. The country's National Health Commission confirmed 44 new cases of the COVID-19 disease as of the end of March the 7th, down by more than a half on the day before.
That is Reuters' David Doyle reporting. Worldwide, the virus has infected more than 100,000 people and killed more than 3,400, the vast majority of them in China. From Washington, you're listening to VOA News. The U.S. military has confirmed to VOA that one of al-Shabaab's top leaders was likely killed in a drone strike last month. Tommy McNeil has more.
U.S. Africa Command spokesman Colonel Chris Carnes told VOA that it is believed that Bashir Mohammed Mahmoud, a.k.a. Bashir Khorgab, was killed in a U.S. airstrike on February 22nd. The strike occurred in a town in Middle Juba region. Khorgab was one of the most battle-hardened al-Shabaab commanders of the group's military. Most recently, he commanded three al-Shabaab units, two of which are operating in Kenya. Tommy McNeil, VOA News, Washington.
The ceasefire deal in Syria's northwestern province of Idlib remains in effect Sunday. Some of the area's residents have returned since the ceasefire began last week, only to discover that their homes have been destroyed. The fighting in the region since late last year has triggered a massive humanitarian crisis, with almost a million people fleeing their homes. The Taliban says its peace pact with the United States does not alter the status of the insurgent group's supreme leader as the lawful ruler of Afghanistan. The group says he is duty-bound by religion to establish an Islamic government after foreign occupation troops exit the country. U.S. Senator Kamala Harris, a former 2020 Democratic presidential candidate, says she will endorse Joe Biden's bid.
I just wanted you guys to know I have decided that I am with great enthusiasm going to endorse Joe Biden for president of the United States. I believe in Joe. I really believe in him, and I have known him for a long time. One of the things that we need right now is we need a leader who really does care about the people and who can therefore unify the people. And I believe Joe can do that.
Biden has been eager to capitalize on a string of wins in South Carolina and a set of states that voted last Tuesday, where he was helped by the endorsements of one-time rivals Pete Buttigieg and Amy Klobuchar. The world-famous Iditarod sled dog race gets underway today in Alaska. AP's Julie Walker has more.
Interest in the world's most famous sled dog race has waned in part because of smaller cash prizes and animal rights activists pressuring sponsors to drop out. Iditarod officials are looking to breathe new life into the competition, joining a global sled dog racing series on TV and a GPS tracking platform that they hope appeals to fans. They're also adding a betting element and plan to create some type of fantasy application. The Iditarod is nearly 1,000 miles of unforgiving terrain. The winner crosses about 10 or 11 days after the start. I'm Julie Walker.
And to keep track of what's happening in the Iditarod race, please go to voanews.com. I'm Jim Bertel, VOA News.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। प्रोग्राम आपकी दुनिया के साथ मैं हूँ असद हसन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम में शामिल मौजूदात पे। 8 मार्च खवातीन का आलमी दिन और पाकिस्तान में वुमेन मार्च पर तनाज़ा। अमरीका तालिबान अमन माहदे का मुस्तकबिल क्या है, इसी सेगमेंट में हम बात करेंगे। अमरीका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। हमारा अगला मौजू मुतनाज़े कानून शहरियत, भारत की सुप्रीम कोर्ट में अक्वामे मुत्तहिदा भी फरीक बन गया। और स्पोर्ट्स के सेगमेंट में बात होगी पीएसएल 5 पे, अब तक का पीएसएल 5 कितना अट्रैक्ट कर रहा है पाकिस्तान के शायकी ने क्रिकेट को, और अब तक के पीएसएल के अंदर कौन सी टीम टॉप पे है और क्या तवक्को है कि सुपर 4 कौन कौन सी टीमें होंगी। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है।
प्रोग्राम आपकी दुनिया में आपका एक बार फिर खैर मकदम, मैं हूँ असद हसन। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे 8 मार्च खवातीन के आलमी दिन के पस मंजर में। और सामिन, आपको मालूम है कि पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस खवातीन के मार्च के पस मंजर में न सिर्फ अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया गया है बल्कि समाजी सतह पर, सोशल मीडिया की सतह पर और मीडिया की सतह के ऊपर बहुत बड़ी बहसें चल रही हैं। पिछले साल के मार्च के बैकड्रॉप में कुछ स्लोगन्स थे, उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अगरचे मार्च की इजाज़त दे दी है लेकिन एक आध स्लोगन इस्तेमाल करने से मना भी कर रखा है। लेकिन इन्हीं दिनों में दो पाकिस्तान के फेमस नाम हैं, मारवी सरमद साहिबा और खलीलुर रहमान कमर, दोनों के दरमियान जो मुकालमा हुआ और जिस तरीके से खासतौर पर खलीलुर रहमान कमर ने रिस्पॉन्ड किया, उसके बैकड्रॉप में सोशल मीडिया पे बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। कई लोग कमर, खलीलुर्रहमान कमर, उनके मौकफ की तायद कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऐसी भी है जो समझती है कि नज़रियाती अख्तलाफ कहीं पे होता तो शायद बात सुनी भी जा सकती थी, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट और ज़ातियात के ऊपर हमले आ गए थे। लेकिन एनीवे, हम बात करते हैं ख़वातीन के हकूक के पस मंज़र में। और ताज़ा तरीन आपको सामिन ये भी बताते चलें कि जो जेंडर इक्वालिटी के रेफरेंस में जो रिपोर्ट्स आई हैं, पाकिस्तान बदतरीन नंबरों पर वहाँ पर खड़ा है। इसके बावजूद कि पिछले 8-10 सालों में जनरल मुशर्रफ, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर BMLN और अभी PTI, जिसमें ज़ैनब बिल तक जो है वो अप्रूव हुआ है, ख़वातीन के रेफरेंस में काफ़ी बेहतर लेजिस्लेशंस हुई हैं, लेकिन अभी भी इक्वालिटी में पाकिस्तान बहुत पीछे। मैं आपका एग्जैक्ट नंबर कुछ देर बाद बताता हूँ। शमा जुनेजो साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, राइटर हैं, तजियाकार हैं, ब्लॉगर हैं और एक्टिविस्ट भी हैं और एकेडेमिया से भी उनका ताल्लुक है। शमा जुनेजो साहबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया।
बहुत शुक्रिया सर।
शमा, जिस तरह की बहसें चल गई हैं, जो 8 मार्च खवातीन का आलमी दिन था जिस पे फोकस करने की जरूरत है, अनफॉर्चुनेटली हम भी वहां से डिट्रैक हो गए हैं। आप बताइए 8 मार्च का मतलब क्या है और पाकिस्तान के बैकड्रॉप में किस पैगाम पे जोर देने की जरूरत है?
देखिए, ये जो दिन है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में ये नहीं मनाया जाता, पूरी दुनिया में मनाया जाता है कि औरत की जेंडर इक्वालिटी, UN Women उसको बहुत बड़ी एडवोकेसी कर रही है यहाँ पर, औरतों की जो सफ्रज तंजीमें और सारा कुछ, अफ्रीका में, साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, यहाँ पर जो फोकस है वो औरतों की इक्वल पे, उनके इक्वल वर्किंग आवर्स, इक्वल राइट टू स्टडी, राइट टू एबॉर्शन, कि अगर एक बीमार है वो नहीं बच्चा, यानी ये कि कंसीव कर ले और उसको नहीं वो अपने पेट में डेवलप कर सकती तो उसको राइट टू एबॉर्शन होना चाहिए। इसी तरह जो सबसे बड़ा जो साउथ एशिया का, स्पेशली पाकिस्तान में, यहाँ पर जितनी भी खवातीन, मेरी जो कलीग्स हैं या मेरी दोस्त हैं, साथी हैं, उनका जो फोकस है वो पाकिस्तान में फोर्स्ड मैरिजेस पर और बच्चों की कम लड़कियों की 12 साल 14 साल की उम्र में जो शादियां हो रही हैं उनकी शादियां, फोर्स्ड कन्वर्जन, जैसे महक कुमारी का केस चल रहा है बहुत ज्यादा, वो चीजें ज्यादा अहमियत रखती हैं। तो जो 8 मार्च का जो तनाजुर में डे मनाया जा रहा है उस पर अभी जितना भी फ्यूइड हुआ है, लेकिन उसने डिमिनिश कर दिया है जो कि एक्चुअल कॉज है कि आप औरत को बुनियादी हुकूक दें। लेकिन रेडिकलिज्म इतना पाकिस्तान में फैल गया है कि जो लोग जो कि चाहते हैं कि उनको जायदाद में बेटियों को हिस्सा दिया जाए या जिनको स्कूल भेजा जाए, वो भी ये है कि उनके दिमाग भी ब्लर्ड हो गए हैं और एक यानी مجھے لگتا ہے کہ کلاؤڈ سا آ گیا ہے ان کی جو ریشنل تھنکنگ ہے اس پر. تو وہ ایک بہت افسوسناک صورتحال ہے جو کہ پاکستان میں ڈیولپ ہو رہی ہے. اور جینڈر ایکولیٹی تو بہت دور کی بات ہے, یہ پوری ایک جینڈر سے جو نفرت پھیل گئی ہے, اور نفرت ہمیشہ کنٹیجیس ہوتی ہے, وہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے. تو وہ جو مائنڈ سیٹ ایک یعنی یہ ایک ڈیولپ ہو گیا ہے, اس نے بڑا ایک خوفناک صورتحال پیدا کر دی ہے پاکستان میں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اور سب سے زیادہ مجھے جو خوف آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک اسٹیٹ پروٹیکشن نہیں ہے پاکستان میں خواتین کو. حالانکہ لاہور ہائی کورٹ نے جو عورت مارچ ابھی 8 مارچ کو ہے, کہا ہے کہ اس کے شرکا کو تحفظ فراہم کیا جائے, لیکن اسٹیٹ کی طرف سے نہیں آئی کوئی بھی بات کہ حکومت, چاہے وہ سندھ کی گورنمنٹ ہو بلاول بھٹو کے بیان کے باوجود, لیکن سالڈ اسٹیپ کیا لیے ہیں, یا پنجاب کی صوبائی حکومت نے کیا لیے ہیں, یا وفاقی حکومت نے کیا لیے ہیں. تو پوری ایک جو جینڈر ہے, آپ کی 51% آف پاپولیشن ہے, وہ ولنریبل ہو گئی ہے. وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ خطرناک صورتحال ایمرج ہوئی ہے پاکستان کی سوسائٹی میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پہلے تو ہم ایک ریلیجیس ریڈیکلزم ہوتا تھا, اب یہ جینڈر ریڈیکلزم جو آ گیا ہے وہ بہت خطرناک.
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں شمع جولے جو ہمارے ساتھ ہیں. اور سامعین, میں نے جو ابتدائی میں ایک ریفرنس دیا, یہ 17 دسمبر 2019 کو رپورٹ آئی تھی, اور یہ رپورٹ ورلڈ اکنامک فورمز کی ہے, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 153 جو ممالک کی فہرست بنی گلوبل جینڈر پیرٹی انڈیکس, اس میں پاکستان کا نمبر 151 تھا, 151. صرف دو ملک پاکستان سے نیچے تھے. بھلے جتنے بھی ہم دعوے کریں کہ ہم مذہبی یا سماجی جو روایات ہیں اس کے تحت خواتین کو بہت حقوق دیتے ہیں, عالمی سطح پہ پاکستان کا تشخص اس ریفرنس میں یہاں پہ کھڑا ہے. اگرچہ ایک اور بات شمع, میں یہ دیکھ رہا تھا, یہ جو خواتین کا مارچ پاکستان میں ہے جو آرگنائز کیا گیا ہے 2020 کا منشور, اس کا ایک پمفلٹ میرے سامنے ہے, ظاہر ہے یہ مصدقہ نہیں ہے, لیکن اس میں تو مجھے کوئی ایسی قابل اعتراض بات نظر نہیں آتی. وہی باتیں جو آپ نے کی کہ آفس کے اندر ایک اچھا پروفیشنل انوائرمنٹ ہونا چاہیے, جو جینڈر ڈسکریمنیشن نہ ہو, سیلریز پیز اس کے اندر ڈسکریمنیشن نہ ہوں, اور پھر وہی جو فورس میرجز ہیں اس کے خلاف, تو اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن یا پاکستان کے اندر ایون ریلیجیس ویلیوز کو چیلنج کرتی ہوں. تو پھر یہ اتنی بڑی بحث کیوں اور کس وجہ سے؟
دیکھیے, ہم نے ایک جو میں نے ابھی ریڈیکلزم کی بات کی, وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک اور کلچر بھی ڈیولپ کیا ہے کہ اگر آپ کو ایک بات پسند نہیں ہے تو کوئی دوسرا وہ بات نہ کرے. وہ چیز ٹاپ ٹو باٹم جا رہی ہے, ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ یہ ہو رہا ہے پاکستان کی سوسائٹی میں. اب اگر کوئی قابل اعتراض بات ہوتی بھی, تو کیونکہ ایک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ڈیموکریٹک کنٹری, اسلام بھی ہے ڈیموکریسی بھی ہے, تو اس میں اگر آپ کو کسی کی بات اچھی نہیں لگتی تو چلیں کوئی بات نہیں, کیونکہ جمہوریت ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے. وہ اگر کوئی املاک کو نقصان نہیں پہنچا رہی وہ خواتین, یا کچھ کوئی اس طرح کا پبلک انٹرسٹ میں کوئی بات نہیں ہو رہی کہ جس سے کیوس ہو, یا کوئی دوسری بات ہو جو کہ آپ انارکی یا جو چیزیں آتی ہیں کہ آپ کو اسٹیٹ کو خطرہ ہو, تو پھر ان کو کہنے دیں. کتنی عورتیں نکلی تھیں پچھلے سال مارچ میں؟ پاکستان کی پاپولیشن 22 کروڑ ہے, اگر 51% عورتیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 12 کروڑ سے زیادہ ہوگی. لیکن جو خواتین نکلی ہیں وہ تو 10,000 بھی نہیں تھی سارے شہروں کو ملا کر بھی ہم اگر دیکھیں, تو وہ تو کیا 0.11% میرے کیا 0.1% ہوگی یا 0.1% ہوگی. تو اتنی سی خواتین کے نکلنے پر اتنا زیادہ طوفان. حالانکہ میں خود فیمنسٹ ہونے کے باوجود میں نے کچھ سلوگنز پر اعتراض کیا تھا, میرا رائٹ
میرا
اوپینین تھا کہ مجھے کچھ سلوگن سے اتفاق نہیں ہے, اور مجھے یہ پرسن لبرٹیرینزم لگ رہا ہے, اور یہ ہے کہ فیمنزم کو آپ جو پیراڈائم ہے اس کو آپ جو ہے اس کی شفٹ چینج کرنے کا ٹائم ہے کہ ہم پہلے ڈسکس کریں کہ یہ کیا, یہ لبرٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, جینڈر لبرٹی کی بات کر رہے ہیں یا جینڈر لبرٹیرینزم کی بات کر رہے ہیں؟
شمع جو ایک سوال,
کیونکہ اکیڈمک بحث نہیں ہوتی تو میری وہ چیز وہی بات کہ نکار خانے کے طوطی جو کہتے ہیں کہ کسی نے بات ہی نہیں سنی.
تو شمع ہم آپ کی بات سن بھی رہے ہیں اور صرف افسوس یہ ہے کہ وقت کی کمی کے اگلے اس کے لیے بھی جانا ہے. ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا تھوڑا بہت بھی کوئی آپٹیمزم کوئی اس بات سے امید بندھی ہے کہ یہ جو پاکستان میں ماروی سرمد اور خلیل الرحمان قمر کے درمیان مباحثے کے بعد سے صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے جس میں ایک ٹکراؤ ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے نا کہ انہی خیالات کے ٹکراؤ کے نتیجے میں ہی عام طور پہ دو انتہائیں بھی کسی نہ کسی درمیانی نقطے پہ پہنچتی ہیں. تو سوچ کے دھارے بدل سکتے ہیں دونوں اطراف میں, تھوڑا بہت کوئی نہ کوئی اپنی پوزیشن سے ایک قدم آگے یا پیچھے ہو سکتا ہے؟
دیکھیے, سوچ کے دھارے تب بدلتے ہیں جب ٹالرنس ہو, اور ٹالرنس تب ہوتا ہے جب آپ دوسرے کو ڈائیلاگ سننے کا موقع دیں اور کرنے کا بھی موقع دیں. جب آپ دوسرے کو ڈائیلاگ سنے بغیر یا کہے بغیر آپ اگر گالی دے کر شٹ کرائیں گے تو پھر وہ ٹالرنس ختم ہو جائے گی, پھر وہاں پر یہ کہ سدھرنے کی بات بھی نہیں رہے گی. ابھی یہاں پر بات یہ ہے کہ آپ اگلے کی بات سنے بغیر ہی اس کو شٹ کرا رہے ہیں. دوسری بات جو مجھے بہت زیادہ افسوس ہے چینلز پر بھی اور جو چینل کے مالکان ہیں اور دوسرے جو ابھی بلا رہے ہیں, کہ جب اس نے اتنا اسالٹ کیا ایک عورت کا اس کے باوجود بھی دوبارہ اسی بندے کو بلایا جا رہا ہے, وکٹم کو نہیں بلایا جا رہا. آپ یہ دیکھیں کہ خلیل الرحمان قمر بیٹھا ہے ہر پروگرام میں, وہ کہتا ہے میں معافی نہیں مانگوں گا, اس کو اینکرز گرل کر رہے ہیں یا جو بھی وہ مزید گالیاں کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شٹ اپ کیوں کہا ساری کچھ. اس بندے کو بار بار جس نے اسالٹ کیا ہے پیمرا کے نوٹس کے باوجود وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, وکٹم نظر نہیں آ رہی وہاں پر.
صحیح.
کیونکہ یہ ہے کہ جینڈر سپیریورٹی ہے اور جینڈر سپیریورٹی ہے تو وہی بات کہ ایک پوری دوسری جینڈر کو آپ نے یعنی یہ ہے کہ بالکل شٹ کر دیا ہے. تو وہ چیز یہ ہے کہ گھروں میں جب آپ کی ماں ہے, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, وہ بھی دیکھ رہی ہیں, بے شک ان کی ہمت نہ ہو آپ کے سامنے کوئی بات کرنے کی, لیکن بہرحال ایک اندر سی جو نفرت وہ ڈیولپ ہوگی یا جو برا ایک ہوگا, یا وہ عورتیں جہاں تک یہ ٹی وی پہنچتا ہی نہیں ہے جو بیچاری مار کھاتی رہتی ہیں, جن کی ڈیسٹنی یہ ہے کہ آپ اگر وہ کہیں بھی کوئی بات کہہ بھی دی تو ان کو جوتے پڑیں گے, یا ان سے پوچھا نہیں جاتا ان کی شادیوں کے حوالے سے, اسکول جانے کی کوئی یہ ہے کہ ان کو اجازت نہیں ملتی, تو ان کی بات کون کرے گا؟ وہ چینلز پر بات نہیں ہو رہی, جس پر مجھے یہ ہے کہ بہت بلیک سچویشن,
بہت انفارچونیٹ ہے کہ صرف ریٹنگ کے اوپر فوکس ہے. شمع جنید, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا رائٹر اکیڈیمیا سے, آپ کا تعلق ایکٹیویسٹ, تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ تھیں. جی سامعین, آپ نے خواتین مارچ کے حوالے سے شمع جنیجو کی گفتگو سنی. ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گی ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی, جماعت اسلامی کی فارن افیئرس کمیٹی کی ویمن ونگ کی رہنمائی, اور اس کے علاوہ ویمن اینڈ فیملی کمیشن کی بھی وہ پریزیڈنٹ رہی ہیں پارٹی کے اندر, تو ان سے ہم بات کریں گے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی سامعین, آپ نے شمع جنیجو کی گفتگو سنی. اب اسی خواتین مارچ میں اور پاکستان کے اندر خواتین کے حقوق کے پس منظر میں ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں محترمہ سمیہ راحیل قاضی صاحبہ, آپ ان سے بخوبی واقف ہیں, ممبر پارلیمنٹ رہی ہیں اور جماعت اسلامی کے اندر ویمن اینڈ فیملی کمیشن کی پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں, اور کرنٹلی پارٹی ہی کی فارن افیئرس کی ویمن ونگ کو ہیڈ کرتی ہیں. ویل ورسڈ ہیں, بڑی لرنڈ ہیں. سمیہ صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا.
بہت شکریہ. میں نے فیملی انسٹیٹیوٹ کے اوپر پی ایچ ڈی بھی کر رکھی ہے, ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی لی ہے.
اچھا, بہت زبردست, یہ تو اور بڑا ریلیونٹ ہو گیا. یہ بتائیے گا, خواتین کے حقوق کے ریفرنس میں اگر ہم بات کریں گے, ایک تو خیر جو کرنٹ بحث چل رہی ہے لیکن ہم بڑا اکیڈیمک انداز میں جاننے کی کوشش کریں گے, اس کے باوجود کہ مذہب, سماج, روایات وہ بہت ویلیو کرتی ہیں خواتین کو, لیکن حالت انفارچونیٹلی یہ ہے کہ پچھلے سال کی جو ورلڈ اکنامک فورم ہے اس کی جو پیریٹی انڈیکس ہے اس میں 153 ممالک میں سے پاکستان 151 میں یعنی 151st نمبر پہ وہ موجود تھا. سو شاید یہی وجہ ہے کہ جو فیمنزم کی بات کرتے ہیں, ویمن رائٹس کی, ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں, ان کے لیے بہت زیادہ ایک طرح سے اوپن گراؤنڈ موجود ہے. یہ بتائیے گا, اس کی مخالفت بھی بڑی شدید ہو رہی ہے, جو رائٹ ونگز ہیں اس میں میل ڈومیننٹ لوگ ہوں یا پھر ایمن خواتین بھی ہوں, وہ مخالفت بھی کر رہی ہیں. مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ کیا خواتین کو کس طرح کے حقوق کا ایسا مطالبہ ہے جو سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ناجائز ہے؟
دیکھیے جی, کبھی بھی ہمارا اپنا جہاں تک ہلکے خواتین جماعت اسلامی کا تعلق ہے, ہم تو خود عورت کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, اور صرف 8 مارچ کو ہی نہیں کرتے بلکہ پورا سال کرتے ہیں, اور پورے سال کے یعنی 24 گھنٹوں میں ہمارا کام جاری رہتے ہیں. ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے 4 یعنی مین ڈپارٹمنٹس ہیں ہلکے خواتین جماعت اسلامی کے. میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, ویمن اینڈ فیملی کمیشن ہے, اور ہمارا اس میں ہر طرح کی یعنی جو عورت اور خاندان کے متعلق چیزیں, اور ہمارا تعلیم کا ڈپارٹمنٹ ہے, اور ہمارا الخدمت کا ڈپارٹمنٹ ہے. لیکن اور ہم عورت کے لیے مارچز, عورت کی ریلیاں, اور ہمارا پورا سال ہم لوگ الیکشنز کے لیے بھی, اپنے حقوق کے لیے بھی, اور کشمیر ریلی ہوتی ہے کبھی, ہم لوگ مہنگائی کے خلاف ریلیز ہوتی ہیں کبھی, مختلف اپنے حقوق کے لیے ریلیز نکالتے ہیں, صرف 8 مارچ کو نہیں ہوتا.
صحیح.
جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ کچھ خواتین نے, جو 35-40 خواتین ہیں, انہوں نے پاکستان میں کوئی نیا فینومینا جاری کر دیے کہ وہ مارچ کرتی ہیں, اور جی بہت سارے لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں. جی مارچ کے اوپر کبھی بھی پاکستان میں کبھی بھی کسی نے مخالفت نہیں کی, اور ابھی بھی پرسوں بھی ہماری کانفرنس ہوئی تھی تو ویمن مارچ کے جو لاہور کے آرگنائزرز ہیں ان میں سے 2-3 لوگ ہمارے ساتھ آئے تھے, اور ہمارے ساتھ انہوں نے بات کی, اور ہم نے کہا ہمیں اکٹھے بہت ساری مشترکات ہیں ہماری, اور ہم ایک دوسرے کے نہ مخالف ہیں نہ ہم لوگ ایک قدم اگر نہیں چل سکتے ایک ساتھ تو ہم ایک جگہ تو چل سکتے ہیں.
بالکل, میں یہی جاننا بھی جا رہا تھا, اور یہ غلط فہمی بھی دور کرنا چاہ رہا ہوں. میرے سامنے سے بھی ان کا جو 2020 کے مطالبات کا چارٹر گزرا ہے ان میں کوئی ایک لائن بھی ایسی نہیں جو جس کے اوپر اعتراض کیا جا سکے. سو یقیناً اگر آپ ایفرٹ کرتی رہی ہیں پارٹی کے پلیٹ فارم سے, پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے, تو کم و بیش نعرے یا سلوگن جو ہیں وہ وہی ہیں. اور پھر اگر ایون 8 مارچ کو بھی جب ساری دنیا خواتین کے رائٹس کی بات کر رہی ہوتی ہے, تو پاکستان میں سے بھی اگر جلسے جلوس ہوں, مارچز ہوں, وہ ریزونیٹ کریں, تو اس سے کیا, اس میں کیا کباہت ہے؟
کوئی کباہت نہیں, اور نہ کسی نے ان کے مارچز پر کوئی پابندی لگائی ہے, نہ کوئی اس کی مخالفت کر رہا ہے. مخالفت کس چیز پر ہے؟ جب آپ ہماری تہذیبی اقدار پر حملہ آور ہوتے ہیں, یا آپ ایسے سلوگنز یعنی ایک سلوگن نکال کے ایسے ہی بیچ میں ڈال دیا جس کا عورت کے حقوق سے کہیں دور دور بھی تعلق نہیں ہے, اور جس چیز کے اوپر سب لوگ آبجیکشن کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ ہمارے اس معاشرت میں کیوں نقب لگا رہے ہیں جو ایک سیٹ ہمارا پیٹرن ہے. میں ضرور یہ کہتی ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے پاکستان میں, اس میں عورت دوہرے جبر کا شکار ہے, اس کو حقوق نہیں مل رہے, اس کو وہ حقوق بھی نہیں مل رہے جو جدید دنیا دیتی ہے, اور وہ حقوق بھی نہیں مل رہے جو اسلام دیتا ہے, اس کو دین دیتا ہے, اللہ اور اس کا رسول دیتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں کسی نے منع کیا ہے, ہمیں کبھی بھی کسی نے منع نہیں کیا, ہمارے اس میں روڑے نہیں اٹکائے. یہ ضرور ہے کہ بہت سارے فیوڈل جو سوسائٹی ہیں یا جو معاشرے یا رسوم اور رواج ہیں غلط قسم کے جاہلی معاشرے کے, وہ ابھی تک یہاں پر
رائج ہے کسی نہ کسی شکل میں. سو سمیا صاحبہ, آپ بھی اتفاق کر رہی ہیں کہ بہت کچھ کرنے کی ابھی بھی ضرورت ہے. تو میں بھی اس سلوگن کا نام نہیں لوں گا, ایک ذمہ دار براڈ کاسٹر کے طور پہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی منع کیا ہے, لیکن اگر میں اس کے معنی کے اوپر آؤں تو اس میں سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ شاید اس کی تشریح میں یا اس کو سمجھنے میں پرابلم ہو رہا ہے. جو بنیادی مطالبہ ہے وہ مذہبی اور سماجی اقدار بھی اس کو اس کی توثیق کرتی ہیں, یعنی اپنی مرضی سے شادی ہو, کوئی جبر نہ ہو, حتیٰ کہ ہراسمنٹ نہ ہو.
برادر عزیز, یہ اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے نا. ہم ایسے سلوگن لگائیں کیوں جن کی ہمیں 1000 انٹرپریٹیشن کرنی پڑ رہی ہیں, اور وہ معاشرے کو پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی. ہم سیدھے سیدھے کیوں نہیں یہ کہتے ہیں اپنی ہستی کر لیں, اپنا دماغ کر لیں, اپنا لباس کر لیں. ہم وہ سلوگن کیوں استعمال کر رہے ہیں جن کو آپ بھی ایک مہذب شہری ہوتے ہوئے اور ایک عزیز بھائی ہوتے ہوئے آپ اپنی ایک بہن کے ساتھ نہیں وہ جملے ادا کر سکتے. میں اسے گھر میں بھی نہیں بول سکتی. میں میرا وہ بیٹا بھی کہنے لگے کہ امی کیا نان سینس ایشو میں پوری قوم کو الجھا کر عورت کے اصل مسائل سے بالکل ہی پہلو صحیح کی جا رہی ہے. ہم وہ سلوگن لگائیں کیوں جن کی ہمیں انٹرپریٹیشن کرنے کی ضرورت ہو. ہم سیدھے سیدھے دو اور دو چار کی طرح اپنے لیے تعلیم کا حق, اپنے لیے باعزت زندگی کا حق, اپنے لیے رائے کی آزادی کا حق, اپنے لیے شادی کے اختیار کا حق, اپنے لیے وراثت کا حق, اپنے لیے سماج کے اور جو ہمارے اختیارات ہیں ان کے حقوق کیوں نہیں واضح طور پر لگاتے ہیں؟ ہم نے ایک بالکل فضول سا نعرہ جس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے اور ہم کہتے ہیں کہ آپ نے, یعنی میڈیا کا بھی اس میں بہت سارا قصور ہے, ہمارا بھی قصور ہے کہ انہوں نے پورے عورت مارچ کے بہت سارے خوبصورت نعروں کو چھوڑ کر وہی دو تین نعرے کیوں منتخب کیے کہ جو یعنی معاشرے کو نہیں ہے قابل قبول. ہمارے معاشرے میں آج بھی 80-85% جو لوگ ہیں وہ اس نعرے کو بہت یعنی غلط نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو پسند نہیں کر رہے. میں اپنی امی کے لیے نہیں پسند کر سکتی, میں اپنی بیٹی کے لیے نہیں پسند کر سکتی کہ کوئی اس کو یعنی وہ جا کے تو سڑک پر یہ نعرے لگائے.
آپ نے یعنی ایک تو یہ فرمایا کہ آپ اس بات سے تو اتفاق کرتی ہیں, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ مارچ کے آرگنائزرز کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوئی, اور اگر آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے تو آپ اس جگہ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, اور آپ عمومی طور پہ جو خواتین کے حقوق کے سلو ڈیمانڈز ہیں اس کو انڈورس کرتی ہیں.
میں آپ کے توسط سے نا یہ بات بہت کلیئرلی بتانا چاہتی ہوں کہ ہلکے خواتین جماعت اسلامی کا یہ سٹانس ہے کہ اگر میڈیا ہمیں بہت آپس میں کوئی اختلاف پیدا کرنا چاہے ہم نے ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرنی, اختلاف کو مخالفت نہیں بنانا. ہم نے کسی سے لڑائی نہیں کرنی, ہم نے کسی کے خلاف نہیں, ہم نے کسی کی مزاحمت کے آگے بند نہیں باندھنا. ہم نے سب نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے, عورت کے حقوق کے لیے مل جل کر جدوجہد کرنی ہے. ہلکے خواتین جماعت اسلامی ہمیشہ سے اس اسٹانس کی حامل ہے. ہم نہ معاشرے میں یعنی جبر اور اس کی وہ اجازت دیتے ہیں, اور ہمارا اس دفعہ کا نعرہ بھی یہی ہے کہ ہم نہ میل شاونزم پر یقین رکھتے ہیں, نہ فیمینزم پر یقین رکھتے ہیں, ہم فیملیزم پر یقین رکھتے ہیں.
بہت کلیئر ہو گیا. یعنی آپ یہ چاہتی ہیں کہ خواتین کے حقوق کے لیے بالکل آواز ساتھ ملائی جا سکتی ہے, لیکن کچھ سلوگنز کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے. اب آتے ہیں سمیہ راحیل قاضی صاحبہ, اب اس وقت پاکستان کے اندر میڈیا, سوشل میڈیا کے اوپر جو بحث ہے, میں اس حوالے میں بھی نہیں جانا چاہوں گا, آپ کو معلوم ہے اور ہمارے لسنرز کو بھی پتہ ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. اس بحث کے پس منظر میں کیا یہ توقع رکھی جائے کہ جو دو انتہائیں بظاہر نظر آ رہی ہیں, بہرحال اس گفت و شنید میں, اس آرگیومنٹ میں, اس شدت میں آگے چلتے ہوئے کسی نہ کسی جگہ اعتدال کے اوپر, نقطۂ اعتدال پہ بھی آ سکتی ہیں, ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے کی پوزیشن میں آ سکتی ہیں؟
بالکل جی. میں ابھی بھی کسی سے بات کر رہی تھی, میں نے کہا ہلکے خواتین جماعت اسلامی, ہمارا پرسوں ایک بڑی کانفرنس ہوئی ادھر لاہور میں, ایک بڑے ہوٹل میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی, اور زندگی کے تمام شعبوں سے لوگ اس میں جمع تھے, اور پورے ملک کے ہر حصے سے جمع تھے, کچھ بیرونی مندوبین بھی تھے. اور میں نے آخر میں اپنی جو قیادت ہے, ہم نے یہ طے کیا, ساری ہماری لیڈرشپ موجود تھی, کہ ہم برج بنیں گے, ہم دیوار نہیں بنیں گے. ہم آپس میں, ہم جو معاشرہ ہمارا پولرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, ہم اپوزٹ پول ضرور ہیں, ہم ایک دوسرے سے اختلاف ضرور رکھیں گے. اختلاف معاشروں کا حسن ہوتا ہے, لیکن اس کو مخالفت نہیں بنائیں گے. اور ہم برج بنیں گے, ہم ان پولرائزیشن کو ختم کریں گے, اور ہم قدر مشترک اور درد مشترک. میرے والد محترم کی یہ بڑی خوبصورت سے دو ان کی ٹرمینالوجی تھی کہ جو کامنالٹیز ہیں ہمارے درمیان, ہم اس سے بات شروع کریں.
بہت شکریہ سمیہ رحیل قاضی صاحبہ, رہنما جماعت اسلامی, آپ ہمارے ساتھ تھیں, آپ کا بہت شکریہ.
بہت شکریہ جی.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام آپ کی دنیا میں آپ کا خیر مقدم. اور سامعین, پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے افغانستان کی صورتحال پہ, جہاں فروری کے اختتام کے اوپر امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ جس کو قرار دیا گیا وہ ہوا, جس میں عارضی جنگ بندی بھی ہوئی طالبان اور امریکہ کے درمیان, لیکن یہ جنگ بندی ایک دن سے زیادہ بھی قائم نہ رہ سکی کیونکہ طالبان اور افغان حکومت یا کابل حکومت کے درمیان اختلافات اپنی جگہ پہ موجود رہے. اور کابل حکومت کی جانب سے جب یہ کہا گیا کہ وہ امریکہ کی طرف سے 5,000 طالبان قیدیوں کی رہائی کے معاہدے کے بارے میں ان کو پہلے باخبر نہیں کیا گیا اور وہ اس کی پہ تعمیل کے پابند نہیں ہیں, تو طالبان نے کہا کہ عملاً یہ لگتا ہے کہ پھر جو معاہدہ وہ کالعدم ہو گیا ہے. سو اینی وے, پھر گزشتہ روز کی ڈیولپمنٹ یہ ہے, جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو اس میں امریکہ نے افغان فورسز کی مدد کی اور ایریل اسٹرائک کیے طالبان کی ٹھکانوں کے اوپر. سو یہ جو تشدد کہیں یا جنگ بندی نہ ہو پانا ہے, یہ اس معاہدے کی جو اسپرٹ ہے یا روح ہے اس کو کتنا متاثر کر رہی ہے, اس پہ بات کریں گے. اور اسی حصے میں ہی ہم اس پہ بھی گفتگو کر لیں گے کہ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جمعرات کو, جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, آپ اس کو ہفتے اور اتوار کے روز سنیں گے, اس میں یہ کہا گیا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, یعنی بین الاقوامی عدالت ہے انصاف کی, اس میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو طلب کیا گیا ہے اس بابت کہ 2003 کے اندر مبینہ جنگی جرائم ہوئے افغانستان کے اندر اور ان کی تحقیقات کی جائے گی. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو جو ہیں وہ اس موقع پہ عدالت کے اس حکم کو اس کے اوپر وہ اپنے رد عمل کا اظہار کر رہی ہیں, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایک فیصلہ یا یہ ایک جو حکم آیا ہے, یہ اس کا ٹائمنگ بڑی مشکل ہے کیونکہ یہ حیران کن اقدام ہے ان کے نزدیک کے, کیونکہ افغانستان کی حکومت نے خود آئی سی سی سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ اس معاملے کو آگے نہ بڑھائیں, لیکن آئی سی سی کے سیاستدانوں کے مقاصد کچھ اور نظر آتے ہیں. یعنی ان دونوں ڈیولپمنٹس میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رکھا ہے ڈاکٹر حیدر مہدی صاحب نے, پروفیسر ہیں امریکن یونیورسٹی میں متحدہ عرب امارات کے اندر. ڈاکٹر مہدی صاحب, بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں جوائن کیا. انٹرو میں جو بیان کیا کہ جنگ بندی لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوئی, نہ صرف دونوں فریقوں کے درمیان پھر بلکہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بھی, افغان فورسز کے درمیان بھی, اور امریکہ کی فورسز ان کی مدد کر رہی ہیں, کیسے امپیکٹ کرے گا یہ پورے پیس پروسیس کو اور اس پیس ڈیل کو؟
دیکھیے, اس بات کی بے حد ضرورت ہے کہ پروپیگنڈا اور پرسپشن ڈیولپمنٹ کو چھوڑ کر اس کا تجزیہ حقیقی جو حقیقت زمینی حقائق ہیں ان پر کیا جائے. تو میرا تجزیہ یہ ہے جو کہ میں نے آج سے دو ہفتے پہلے وائس آف امریکہ کے ایک پروگرام میں بھی بیان کیا تھا, وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو کوشش ہو رہی ہے امریکہ اور افغانستان کے درمیان ایک پیس پروسیس کی, وہ ایک طرح کا ایک ڈرامہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اس ڈرامے میں ڈونلڈ ٹرمپ ہیرو بنیں گے, طالبان ویلنز ہوں گے, اور امریکن کانگریس اور لیگل سسٹم جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کس قسم کی حکومت افغانستان میں ہونی چاہیے. اب دیکھیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنشل الیکشن ہے, ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ ری الیکشن سے پہلے پہلے وہ اگر کر سکتے ہیں امن کروا سکتے ہیں تو وہ ان کے لیے ایک بہت مثبت بات ہوگی. وہ ہیرو بنیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیے اتنے سالوں میں 3 پریزیڈنٹ جا چکے ہیں, 18 برس ہو گئے جنگ میں, اب ہم نے اس میں صلح کی ہے, پیس لائے ہیں اور امریکہ کو شکست نہیں ہوئی. لیکن دیکھیے, بات بڑی سمپل سی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے, کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے آکوپیشن فورس, دوسری بات یہ ہے کہ طالبان جو 18 برس سے لڑ رہے ہیں تو وہ کسی مقصد سے لڑ رہے ہیں, اور ان کا مقصد یہ ہے کہ آکوپیشن آف افغانستان ان کے ملک کی ختم کی جائے. میرا خیال تو یہ ہے کہ اگر اس میں سنسیئرٹی کے ساتھ کام کیا جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, ہو سکتا ہے. لیکن میں نے دو ہفتے پہلے وائس آف امریکہ یہ میں کہا تھا کہ یہ معاہدہ نہیں ہوگا, اور اگر جو ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں اگر وہ نہیں ہوا تو آج سے 2 مہینے پہلے امریکن گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن انڈر ڈونلڈ ٹرمپ خون ریز بمباری کرے گی افغانستان کی, اس لیے کہ وہ اب یہ کہیں گے کہ دیکھیے तालिबान ने तो पीस प्रोसेस को खत्म कर दिया है, तो नाउ वी आर गोना फोर्स देम टू विन, वो भी एक इट्स एन एक्ट टू शो, ये दिखाने के लिए कि अमेरिका मजबूत है, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़े सिपा सलार हैं, वो इस जंग में हारेंगे नहीं। तो देखिए ये बहुत सारे मसाइल हैं और वो जैसा कि आपने देख लिया कि एक हफ्ते में भी ये काम नहीं हो सका और अब ये कहा जा रहा है कि तालिबान ने ये के दरमियान और जो हुकूमत है वहाँ जिसे वो कहते हैं कि इससे पपेट गवर्नमेंट फॉर द अमेरिकन उनके दरमियान जो है मुज़ाकरात।
लेकिन देखें अल्लाह साहब एक बात है, अगर पपेट गवर्नमेंट होती तो फिर अमेरिका अगर मुआहदा करता है तो वो उसकी मुखालफत क्यों करते कि हम कैदी रिहा नहीं करेंगे या हमारे लिए इस टाइम फ्रेम के अंदर रिहा करना मुमकिन नहीं है?
देखिए उसमें भी एक रियलिस्टिक तालिबान की जो दो तीन बहुत जरूरी शरायत हैं उनमें एक ये है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी। तो जो ये हुकूमत इस वक्त जो है उनको मालूम है कि अगर इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी तो तालिबान उसमें भरपूर हिस्सा लेंगे और उनका जो प्रेसिडेंट है इस वक्त जो री इलेक्ट कह रहे हैं कि मैं हुआ हूँ, उनका उनकी ताकत ख़त्म हो जाएगी। वो अपनी ताकत के लिए चूंकि वो जानते हैं कि अमेरिका उनका साथ देगा वो इसलिए मान नहीं है।
So, फिर तो क्या ये समझा जाए कि अमेरिका का
ये मामला बिगड़ता चला जाएगा?
तो डॉक्टर मेहदी साहब क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि अमेरिका प्राइमरीली उसको इस बात से कंसर्न है कि अमेरिका का जब इनखला हो रहा हो तो तालिबान उनके ऊपर हमले ना करें, क्योंकि स्ट्रेटजिस्ट ये कहते हैं कि वो टाइम बड़ा क्रूशल होता है क्योंकि कोई भी जो बैरूनी ताकत होती है बैरूनी फोर्सेस होती हैं जब वो वाइंड अप कर रही होती हैं तो फिर ऑफकोर्स उनको अपने आप को गार्ड करना इतना आसान नहीं होता। आप कहते हैं कि वियतनाम में भी ऐसे ही मौके पर बड़ा लॉस उठाना पड़ा था कि फोकस सिर्फ इस बात पर है कि जब हम यहाँ से निकल रहे हों तो उस वक्त ना किया जाए, बाद में भले कुछ भी होता रहे।
तो उसका बड़ा सिंपल सा हल है ना कि आप एक इंटरनेशनल फोर्स वहां रखते। एक है मैंने बहुत मुद्दत पहले एक इसी प्रोग्राम में वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम में कहा था कि अगर आपको ये डर है कि ये होगा तो एक मुसलमानों की, क्योंकि अफगानिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, तालिबान चाहते हैं कि एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट बनाई जाए, वहाँ एक इस्लामिक सिस्टम हो, जो कुछ भी इनका ख्याल है, तो वो इस बात पर आमादा हो जाएंगे। मेरा अपना ख्याल है कि एक इंटरनेशनल फोर्स ऑफ मुस्लिम फोर्स कंट्रीज वहाँ तैनात की जाए जो इस चीज का सबूत दे और इस चीज का शर्तिया तौर पर यकीन दिलाए कि इनखला करती हुई फौजों के खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा। मेरा अपना ख्याल है कि मेरा अपना ख्याल है कि अगर देखिए अब एक और सवाल पैदा होता है कि अमेरिका 18 वर्ष से ये जंग क्यों लड़ रहा है? आम तो असर ये है कि जी ये टेररिज्म का घर था इसलिए अमेरिका ने की, लेकिन नहीं, देखिए एक सर्कल है जो बहुत रियलिस्टिक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं, वो जानते हैं कि अमेरिका की मौजूदगी एज एन इम्पीरियलिस्ट नेशन वहाँ ये है कि अफगानिस्तान में जो कुदरती ज़राएँ हैं उन पर कब्जे का प्रोग्राम था और उन्होंने ये बहाना बनाकर ऑक्यूपेशन की है। तालिबान इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, दुनिया में जो लोग तजियाकार हैं वो भी इस बात को समझते हैं। तो देखिए असल मसला तो ये है, अब उसका भी एक जो पीस प्रोसेस हुआ था उसमें एक शिकायत ये भी थी कि तालिबान ने इस चीज़ को एडमिट किया कि जंग खत्म होने के बाद जब पीस आ जाएगा तो उनकी हुकूमत जो भी हुकूमत बनेगी इंक्लूसिव ऑफ देम वो अमेरिका से रابطे कायम रखेंगे और डेवलपमेंट प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। ये उनकी यकीन दानी थी क्योंकि वो ये समझते हैं कि अमेरिका वहाँ इसलिए बैठा हुआ है कि वो इस खित्ते के ज़राइख जो हैं उन पर कब्जा कर सके। कॉरपोरेट अमेरिका जो है वो खुशहाल हो चुके वहाँ ट्रिलियंस डॉलर के ज़राइख हैं और जिस पर अब चाइनीज और रशियंस और दूसरे ममालिक भी इंटरेस्टेड है। तो ये अब बहुत बड़ा मसला है क्योंकि अवाम की जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए बातें होती हैं वो और होती हैं, जो हकीकत होती है वो लोगों को बताई नहीं जाती। और मैंने इससे पहले भी इसी प्रोग्राम में कहा था कि वहाँ खुफिया صلاحیت ہوں گی جو عوام کے ساتھ شیئر نہیں کی جائیں گی.
اب کوئکلی سر, اور اس کو
ان کا مقصد یہ ہوگا کہ امریکہ یہ شو کر سکے, ڈونلڈ ٹرمپ یہ شو کر سکے اپنی سیکنڈ ری الیکشن کے لیے کہ دیکھیے امریکن وار ہارا نہیں, 18 سال کے بعد ہم نے جیتا ہے, ہم نے طالبان کو افغانستان کو پیس دی ہے, ڈیموکریسی دی ہے, ڈیولپمنٹ اب کریں گے. یہ دیکھیے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے, سینٹرل ایشیا میں ہوا, ویتنام میں ہوا, کمبوڈیا میں ہوا, پوری دنیا میں امپیریلزم کی یہ کہانی ہے اور دس از کنٹینیوئنگ. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب پچھلی مرتبہ میں وائس آف امریکہ کے پروگرام میں تھے 2 ہفتے پہلے, تو جب میں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ پیس پروسیس کو کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے تو وہ خون ریز جنگ کریں گے آئندہ 2-3 مہینے میں, رمضان کے درمیان
امریکہ
شروع ہو گیا.
ڈاکٹر مہدی صاحب, مختصر آخری اس کا حصہ, اب ایک نئی سچویشن ایمرج ہوگی, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے آئی سی سی انٹرنیشنل کرائمس کو جو ڈیل کرتی ہے کورٹ, اس کا یہ آ گیا ہے کہ ہم 2003 میں جو مبینہ جنگی جرائم ہیں ان کی تحقیقات کریں گے, اور اس ریفرنس میں افغانستان میں امریکہ اتحادی افواج طالبان سمیت دیگر فریقین کی جانب سے مبینہ جنگی جرائم کی تحقیقات کی جائیں گی. یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس پورے فیز پہ کسی حد تک کسی بھی طور اثر انداز ہو سکتی ہے؟
دیکھیے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ امریکہ کے لیے نہیں, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ ایک بڑی مشکل مسئلہ ہو گیا ہے. لیکن اگر آپ انٹرنیشنل گلوبل پالیٹکس عالمی سیاست کی طرف دیکھیں, اور اگر آپ ایک نشاندہی کرنا چاہتے ہیں کہ اس مہینے اس سال اگر کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو ان میں سے یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. کوئی بھی قوم, آپ سمجھ لیجیے امریکہ کی بجائے کوئی اور قوم اگر کسی ملک پہ حملہ کرتی ہے اور اٹراسٹیز کرتی ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. وہاں جو جن لوگوں نے, جس ملک نے, جس فوج نے یہ کیا ہے, ان کو اس کی سزا دینی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے حوالے سے. کیوں نہیں,
تاکہ اگر ملکوں کو بھی جواب دے
کیوں نہ ہو
جایا سکتا ہے,
سوال یہ ہے.
بہت شکریہ.
امریکہ کو جواب دہ ہونا چاہیے, اور ظاہر ہے کہ یہ ایک مشکل مسئلہ ہے. امریکہ کین ناٹ انڈرسٹینڈ, وہاں کی حکومت, وہاں کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتی کہ وہ وقت آئے گا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس امریکہ کو کہے گا کہ آپ آئیے ایکسپلین کیجیے آپ نے کیا کیا.
بہت شکریہ جی ڈاکٹر, ڈاکٹر مہدی حیدر مہدی صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وائس امریکہ سے بات کرنے کے لیے وقت نکالا, پروفیسر ایٹ امریکن یونیورسٹی یو اے ای, تھینک یو سو مچ.
یہ وائس آف امریکہ ہے, آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
پروگرام آپ کی دنیا میں آپ کا خیر مقدم, اور سامعین پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے بھارت کے اندر شہریت کا ایک متنازع قانون, لیکن اس میں ایک غیر معمولی پیش رفت ہوئی ہے. وہ پیش رفت یہ کہ اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا ادارہ بھارت کی سپریم کورٹ میں اس قانون کے خلاف جو پیٹیشن فائل کی گئی ہے وہ اس کا حصہ بن گیا ہے. تجزیہ کاروں کا خیال یہ ہے کہ اس کا حصہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ عالمی باڈی ہے, گلوبل باڈی ہے, ورلڈ باڈی ہے, اس کو یہ خطرات ہیں کہ بھارت کے اندر بڑی تعداد میں مسلمان موجود ہیں, اور پہلے ہی مختلف ممالک میں, دنیا کے مختلف خطوں میں جنگوں کے سبب اور عسکریت پسندی کے سبب دسیوں لاکھوں افراد جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں, اور شاید یہ ادارہ مزید ہجرت جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا, یا مزید پناہ گزینوں کی مدد جو ہے وہ اس کے لیے ممکن نہیں رہی ہے. سو اس لیے وہ وقت سے پہلے چاہتا ہے کہ اس معاملے کو یہیں پہ ڈیل کر لیا جائے. تو اس سیگمنٹ میں ہم نے بات کی پروفیسر اپوروا نند سے, بھارت سے ان کا تعلق ہے, اور ڈاکٹر عاصم البخش پاکستان سے, دونوں اسکالر ہیں تو ان کی رائے جانتے ہیں. تو پروفیسر اپوروا نند ہمارے ساتھ ہیں, اور پاکستان سے ڈاکٹر عاصم البخش صاحب نے ہمیں جوائن کر رکھا ہے. اپوروا نند نے آج اسی موضوع کے اوپر ایک اپنا آرٹیکل جو ہے وہ بھی تحریر کیا ہے, سو اس بیک ڈراپ میں ان سے بات کرتے ہیں. پروفیسر صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ ایک بڑی باڈی ہے اقوام متحدہ کی, سیکیورٹی کونسل ایک بڑا رائٹس کا, جو اس کا رائٹس کونسل ہے, اس کا بھارت کی سپریم کورٹ میں جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ سپریم کورٹ کے اوپر اٹسیلف جو ہے وہ کتنا दबाव बढ़ रहा है इंटरनली भी और अब एक्सटर्नली भी इस कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन के अंदर जो अमेंडमेंट हुई उसके बैकड्रॉप में?
देखिए, ये मसला एक तरह से इंटरनेशनल तो है ही, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार ये दावा कर रही है कि वो दरअसल अगल बगल से तीन इस्लामिक कंट्रीज अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पर जो एट्रोसिटी हो रही है उस वजह से जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी हैं उनको अपने यहाँ जगह देने के लिए कानून ला रही है, जिसमें उसका एजम्पशन यह है, उसकी समझ ये है कि ये इस्लामिक कंट्रीज हैं इसलिए इसमें मुसलमानों पर किसी भी तरह कजूल नहीं हो रहा होगा, इससे हमने मुसलमानों को मुसलमान क्वालिफाई नहीं करते हैं. तो यू कैन गेट सिटीजनशिप थ्रू दिस पाथ, बट दिस पाथ इज क्लोज फॉर मुस्लिम.
सही.
And that is, वो ये एक यही आरोप है कि ये दरअसल डिस्क्रिमिनेटरी है और दरअसल हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये मैसेज देने के लिए है कि आप दोहरे दर्जे के हैं. तो इस तरह ये एक इंटरनेशनल मसला है क्योंकि आपने तीन देशों को इसमें शामिल कर लिया है, आप तीन देशों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वहाँ की माइनॉरिटीज पर का प्रोसिक्यूशन होता है और आप मुल्क में लगातार ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुस रहे हैं हम उनको बाहर कर देंगे. तो एक तरह से तो ये मसला इंटरनेशनल है ही एक. और दूसरा, अगर कहीं भी इंसानी हुकूक मारा जा रहा हो तो ये मसला उस मुल्क का नहीं होता है, वो मसला हमेशा इंटरनेशनल.
लेकिन ऐसी कोई मिसाल पहले है भारत के अंदर के कोई इंटरनेशनल बॉडी जो है वो
ये पहली बार होगा. लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी था क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, दिल्ली में अभी जो पिछले एक हफ्ते से हो रहा है और जो जुल्म हुआ है पिछले तीन महीनों में और पिछले छह साल में जो हो रहा है, उससे जो इनडिफरेंट रहा है उसकी तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी का, वो टूटेगा इससे.
कोई इम्कान के भले हुकूमत एक कदम पीछे हटे या फिर इस बैकड्रॉप में इस कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन के अगेंस्ट जो मुजाहरे हुए और जो वायलेंस आया है, तो जो फोर्सेस उस वायलेंस को ऑर्केस्ट्रेट कर रही हैं वो थोड़ा पीछे हटेंगी?
सरकार और जो प्रोसेस इस वायलेंस को ऑर्केस्ट्रेट कर रही है दोनों एक ही हैं, क्योंकि सरकार बीजेपी की है और चारों तरफ मुसलमानों के खिलाफ जो वायलेंस प्रोपेगेट किया जा रहा है वो बीजेपी और उनसे जुड़े हुए लोग कर रहे हैं. यानी जो CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन प्रोटेस्ट के खिलाफ वायलेंस का माहौल पिछले तीन चार महीनों में बीजेपी और उसके लीडरान ने खड़ा किया है, जिसमें हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट के टॉप मिनिस्टर शामिल हैं, जिनमें होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर तक हैं. तो फिर दोनों ही एक हैं, तो ये कि दोनों स्टेप बैक करें ये तो एकदम ठीक है. सरकार CAA को रिलीजन न्यूट्रल कर दे, दुनिया में इस तरह की कोई मिसाल नहीं है कि यह कहा जाए कि हम किस रिलीजन को अपने यहाँ सिटीजनशिप नहीं देंगे. जो दूसरों को अवेलेबल है वो हम इस रिलीजन को नहीं देंगे. ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और इसलिए इसकी मुखालफत भी इंटरनेशनल होनी चाहिए.
इंटरनेशनल इश्यूज है और उसकी मुखालफत भी इंटरनेशनली हो रही है. आसिम अली बख्श साहब, आपकी राय लेना चाहूँगा कि कितना ये गैर मामूली है कि अक़वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक का इदारा जो है वो पिटिशन का हिस्सा बन गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस लेजिस्लेशन के खिलाफ.
सबसे पहले तो अपूर्वानंद साहब को बहुत सलाम. असल में मसला ये है कि इसकी दो डायमेंशन है. एक तो ये है जो उन्होंने रोशनी डाली के तीन ममालिक के हवाले से ये की गई है लेजिस्लेशन, और बेसिकली इसकी कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 है, यानी कि ये अभी हालिया या मुस्तकबिल के लिए नहीं है बल्कि ये रिट्रोस्पेक्टिव है इसकी जो एप्लीकेशन है. लेकिन इसमें जो असल इशू है वो ये है कि मुसलमानों में, जो कि अब बात बार बार हो भी रही है, कि मुसलमान जो वहां पे आबाद हुई हैं भारत में, उनसे किसी भी वक्त प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी मांगा जा सकता है, यानी कि वो बस उनसे सबूत मांगा जा सकता है या उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं कि आप वाकई शहरी हैं या आप कहीं बाहर से तो नहीं आए, क्योंकि अगर आप बाहर से आए हैं तो फिर वो CAA की जो शिके हैं उसके तहत वो क्वालिफाई नहीं करते. अब अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है, जिसमें प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि लोग बहुत सारे जो पाकिस्तान इंडिया में या बांग्लादेश में
آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹیمپریری ریزیڈنٹس بھی ہوتے ہیں
جی,
اور ان کے پاس اتنے افورڈنگ نہیں ہوتے کہ ان کے پاس لینڈ ہو یا ان کے پاس کوئی ایسا پرماننٹ ثبوت ہو. تو اس میں وہ جو ایک فیئر ہے وہ ہراسمنٹ کا ہے. یہ جو ہیومن کمشنر جو ہے ہیومن رائٹس کی وہ جو اس میں آئے ہیں جو وہ ہے وہ ایک تو یہ کہ یہ اس میں یہ تین ممالک کا ایشو ہے, یعنی تھوڑا انٹرنیشنلائز کر دیا. پھر اس میں یہ کہ جو لوکل ہے وہاں پہ ہراسمنٹ کا, اور خاص طور پہ شاید یہ کوئی اور گورنمنٹ ہوتی تو اتنا ایشو نہ ہوتا, لیکن پچھلے 5-6 سال میں ہم نے دیکھا کہ بی جے پی کی گورنمنٹ نے خاص قسم کی جو ہے وہ ایتھنک اورینٹیشن جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ریلیجیس گراؤنڈس پہ, اور ایک سیکٹیرین جو ڈیوائڈ ہے, یہ کمیونل ڈیوائڈ جسے انڈیا میں کہا جاتا ہے, اس کو بڑھاوا دیا ہے. اس وجہ سے یہ اور زیادہ ایکیوٹ ہو گیا, یا یہ فیئر, یہ انسیکیورٹی مسلمانوں میں اور زیادہ بڑھ گئی کہ بھئی کسی کو بھی کسی لمحے جو ہے وہ اس پہ یہ الزام لگ سکتا ہے کہ بھئی آپ تو ہیں ہی نہیں, آپ تو چونکہ پروف نہیں کر سکے تو اب آپ یہاں سے, کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ جو آسام وغیرہ میں سلسلہ چل رہا ہے وہ بھی یہی ہے کہ بھئی جو لوگ آئے ہیں 71 سے پہلے اس حوالے سے وہ لوگ واپس جائیں جو دسمبر 71 سے پہلے. تو وہ جو چیز ہے, یہ دونوں ملا کے یہ ایشو جو ہے زیادہ ایکیوٹ ہو گیا. اور چونکہ اگر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو ایک بڑی جو ہے آپ سمجھیں کہ میس ٹرانسفر کا یا لوگوں کے بے گھر ہونے کا ایک سچویشن پیدا ہوتی ہے.
صحیح.
اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے اقوام متحدہ, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آلریڈی ریفیوجیز کا اور ڈسپلیسڈ
بہت بڑا بحران ہے,
بہت بڑا ایشو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے.
بالکل.
اور اگر یہ ایک بھارت جیسے بڑے ملک میں جہاں پہ 1.25 ارب سے زیادہ آبادی ہے,
200 ملین سے زیادہ صرف مسلم ہیں,
25% مسلمان ہیں, تو اگر وہاں پہ ایک میس ایکسوڈس ہوتا ہے یا ٹرانسفر ہوتی ہے تو بہت بڑا ایک یہ کرائسس کریٹ ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس سچویشن کو پریمپٹ کرنے کے لیے, جو کہ بھارت کی فارن منسٹری نے اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا, اور وہی بات کی ہے کہ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے, لیکن انٹرنل معاملہ رہتا نہیں, کیونکہ اگر لوگوں کو بے گھر کرتے ہیں تو انہوں نے کسی اور ملک میں جانا ہے
اور اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی انوالو ہو جائے گی. وہ بھی
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
جی سامعین, پروگرام آپ کی دنیا میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم. سپورٹس کا یہ سیگمنٹ ہے. PSL 5 اپنے دیوبند پہ اور آدھے سے زیادہ ایونٹ جو ہے وہ ہو چکا ہے. ٹاپ کے اوپر ملتان سلطان ہے. کسی نے شاید یہ سوچا نہیں ہوگا کہ یہ ٹیم جو ہے اس قدر سب کو سرپرائز کرے گی, اور بہت شاندار پرفارمنس ہے ٹیم کی. باقی کون سی ٹیم یونٹس ایسے ہیں جو اچھا کھیل رہے ہیں؟ لاہور قلندر تو حسب توقع اب کہنا چاہیے کہ انفارچونیٹلی کہنا چاہیے اب وہ اسی طرح باٹم کے اوپر ہے. ایک میچ جیتا, لوگوں کو اور اس کے ہمدردوں کو یہ یا ان کے مداحین کو یہ توقع ہو گئی تھی کہ شاید بہتر پرفارمنس ہو, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اگلے میچ میں پھر ایک بڑی شکست ان کے انتظار میں تھی. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں شاہ فیصل, کرکٹ انالسٹ ہیں, کرکٹ کمنٹیٹر ہیں, اور آپ یقین کریں کہ جب ہم یہ انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں تو راولپنڈی میں جو میچ ہو رہا ہے, بڑا شاندار میچ چل رہا ہے کوئٹہ گلیڈیٹر اور پشاور زلمی کا, اس میں وہ کمنٹری باکس چھوڑ کے ہمارے لیے باہر آئے ہیں. بہت شکریہ آپ کا شاہ فیصل, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ امریکہ سے اسپیشلی گئے ہیں, پی ایس ایل میں کمنٹری بھی کر رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں. پہلے تو اوور آل پی ایس ایل کا ہمیں مومنٹم بتائیں, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟
جی میں اس سے پہلے تو الفاظ میں بیان نہیں کر سکا کہ جو یہاں پر ماحول بنا ہے پی ایس ایل کا اوور آل پورے پاکستان میں, اور خاص طور پر راولپنڈی اور ملتان میں, میں اسے یقیناً کہیں کہ الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا. جو لوگوں کی انوالومنٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے, جو لوگوں کی اپنی ٹیم کے ساتھ افیلیشن ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اور راولپنڈی اسٹیڈیم میں میں نے دیکھا کہ پشاور زلمی کا ہوم گراؤنڈ ہے, تو وہاں پہ ان کو بہت سپورٹ ملتی ہے. اسلام آباد یونائٹیڈ کو یہاں بہت سپورٹ ملتی ہے کیونکہ یہ ان کا بھی ہوم گراؤنڈ ہے. لیکن جو پاکستان پچھلے 10-12 سال سے انٹرنیشنل کرکٹ کی جو کمی تھی یہاں پہ, وہ یقینی طور پہ پی ایس ایل نے جو ہے وہاں پوری کر دی ہے. اور شائقین کا جوش و جذبہ, یہ میں بتا رہا ہوں کہ آج اس وقت بلڈی میں شدید ٹھنڈ ہے اور پورا دن بارش ہوتی رہی, تو کوئی امکان نہیں تھا کہ میچ ہوگا. لیکن نہ صرف میچ ہوا بلکہ فل ہاؤس ہے اس وقت.
صحیح ہاں نیب ہم دیکھ رہے ہیں. سو اب آ جاتے ہیں ذرا پی ایس ایل پہ, یہ بتائیں کہ آپ کو توقع تھی جب ایونٹ شروع ہو رہا تھا کہ فیورٹس کے اندر ملتان سلطان ہوگی, شان مسعود جس کو لیڈ کر رہے ہیں ٹی ٹوینٹی کے اعتبار سے کوئی بڑا وہ شاندار ریکٹ نہیں رکھتے لیکن اچھے پرفارمر کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں, اچھے کیپٹن کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں, ٹیم ایک یونٹ میں اور ایک جیل ہو کے کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیا چمتکار کیا ہے ملتان سلطان نے؟
جی سب سے پہلے تو آپ کی بات, یہ واقعی کسی کی توقعات میں ملتان سلطان کا نام نہیں تھا, خاص طور سے جب شان مسعود کو کپتان مقرر کیا گیا کیونکہ وہ اس فارمیٹ میں بالکل بھی مانے ہوئے کھلاڑی نہیں ہیں اور پھر ان کو کپتانی جیسی ذمہ داری دی گئی, تو واقعی اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ملتان سلطان اتنا پرفارم کرے گی. لیکن اس کے اندر تین یا چار پہلو ایسے ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. سب سے پہلے جو شان اور اینڈی فلاورز کی جو ٹیم بنی ہے, جو ان کی کیمسٹری ہے وہ بہت ہی متاثر کن ہے. ان کی جو حکمت عملی ہے, ان کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہوم گراؤنڈ پہ ملتان میں جو تین میچز ہوئے ہیں ان کنڈیشنز کو انہوں نے بہت اچھی طرح اسیس کیا اور اس کا پورا فائدہ اٹھایا. ظاہر ہے کراؤڈ کی سپورٹ بھی تھی لیکن اس سے زیادہ جو ٹیکنیکل جو مینوورنگ تھی اینڈی فلاور کی اور شان مسعود کی, اس میں ان دونوں کی جو فیصلہ سازی تھی اس نے بہت اہم کردار ادا کیا اور ملتان کی اپنے ہوم گراؤنڈ کو انہوں نے فورٹریس ملتان بنایا اور تینوں میچ وہاں پہ اچھے مارجن سے جیتے.
اور ان کا بالنگ یونٹ بڑا سٹرانگ ہے, آپ دیکھیں ٹی ٹوینٹی اسپیشلسٹ میں تو کہوں گا سینئر عرفان ہیں, سہیل تنویر تو ہمیشہ ہی ٹی ٹوینٹی میں بڑے شاندار پرفارمر کے طور پہ رہے ہیں, پھر بلاول بھٹی آگے ہیں, سو اچھا بالنگ یونٹ ہے ان کے پاس, اور عمران طاہر ہیں, شاہد آفریدی ہیں, اسپن فاسٹ دونوں شعبے بڑے زبردست ہیں ان کے پاس.
جی ہاں, اور شاہد آفریدی نے کافی عرصے بعد ایسا لگا کہ وہ پوری دلجمعی کے ساتھ کسی ٹورنامنٹ میں آئے ہیں اور انہوں نے بالنگ اور فیلڈنگ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. عمران طاہر سے تو آپ کسی بھی وقت یقین کر سکتے ہیں کہ جہاں بھی وہ کھیلیں گے وہ بہترین پرفارمنس دیں گے. اور اسی طرح عرفان اور سہیل تنویر کی آپ نے بات کی, بات پھر وہیں آ جاتی ہے جو کنڈیشنز ان کو وہاں پر ملی اور اس کے حساب سے شان مسعود کی کپتانی تھی وہ بہت ہی متاثر کن تھی. بیٹنگ آرڈر میں بھی انہوں نے جو چینجز کیے, یہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ انہوں نے خود کو نیچے بیٹنگ آرڈر میں لے گئے, حالانکہ وہ اوپنر ایز این اوپنر بھی ان پہ ڈاؤٹ تھا کہ وہ پاور پلے کو یوز کریں گے اور وہی ان کا بہترین چانس تھا کہ وہ اپنے لیے کچھ پرفارمنسز کریں, لیکن انہوں نے خود کو ڈراپ ڈاؤن دی آرڈر کیا اور ذیشان اشرف کو چانس دیا, نوجوان کھلاڑی ہیں, اور اس کے باوجود خود مڈل میں آ کر جو رول
پلے کریں اور اچھا کریں. آپ کو واپس کمنٹری باکس جانا ہوگا, میں آخری سوال آپ سے پوچھتا ہوں, باقی یونٹس کیسا پرفارم کر رہی ہیں اور اب ٹاپ فور میں ملتان سلطان کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ یقینی ہے, پانچ میچوں میں وہ آٹھ پوائنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے, اسے مزید پانچ میچز کھیلنے ہیں, ایک یا دو میچوں میں فتح بھی اسے ٹاپ فور میں لے جائے گی. باقی تین ٹیمیں کون سی آپ کو ٹاپ فور میں جگہ بناتی ہوئی نظر آتی ہیں؟
اس دفعہ پانچوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ سخت ہے بدقسمتی سے, جیسے آپ نے کہا لاہور قلندر تو تقریباً ریس سے باہر ہو چکی ہے, لیکن اسلام آباد یونائیٹڈ کے بارے میں ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سلو اسٹارٹر ہیں لیکن وہ بہت ہی میٹیکولس پریپریشن کے لیے مانے جاتے ہیں اس لیگ میں, اور ان کا جو تھنک ٹینک ہے وہ ہمیشہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجنس کرتے ہیں, تو آپ اسلام آباد یونائٹڈ کو ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح جو کراچی کنگز ہے اس سال, جو ان کا ٹاپ آرڈر ہے ایک دم سے وہ فائر کرنے لگ گیا ہے, جس میں شرجیل ہیں, الیکس ہیلز ہیں اور بابر اعظم ہیں, تو کراچی کنگز بھی اس سال, اور ان کے بھی میچز ابھی کم ہوئے ہیں اور زیادہ تر میچز ان کے اپنے ہوم گراؤنڈ پر ابھی باقی ہیں, تو کراچی کنگز ہے جو ٹیم اس وقت سٹرگل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ پشاور زلمی ہے جو یوزولی بڑی اسٹرانگ آؤٹ فٹ ہوتی ہے, آج ان کی پوزیشن مضبوط ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ کوئٹہ گلیڈیٹر اور پشاور زلمی میں سے ایک ٹیم اس سال جو ہے وہ مس کرے گی.
اور لاسٹ بات, اگین ہم نے پہلے بھی یہ پوچھا تھا کہ ابھی تک جو نیا ٹیلنٹ اسپیشلی بیٹنگ میں, ایک تو حیدر ہیں وہ سامنے آئے ہیں, بالنگ میں عاقف ہیں, الیاس ہیں, پاکستان سے کون سا نیا ٹیلنٹ ایمرج ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟
یہ آپ نے حیدر کا نام لیا, ذیشان اشرف نے بھی ان پیچز اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے, لیکن بیٹنگ کے لیے ٹی ٹوینٹی کے فارمیٹ میں بیٹسمین کو جج کرنا مناسب نہیں ہوگا. جس طرح کی شاٹیں حیدر علی کھیل رہے ہیں وہ بظاہر تو آئی کیچنگ لگتی ہیں, لیکن حیدر علی اس سے زیادہ اچھے پلیئر ہیں.
صحیح,
انہوں نے اپنے پہلے بھی فرسٹ کلاس سیزن میں دو سینچریز بنائے اور ایک اننگز میں 99 رنز بنائے, تو جن لوگوں نے ان کو وہ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے उनकी नजर में जो आपको अभी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं हैदर अली, उससे भी कई बेहतर।
और इसी तरह शर्जील के भी कम से कम एक मैच में जहाँ पे उन्होंने डेल्स्टन को भी बहुत कम्फर्टेबली मारा, शर्जील भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, शायद अपने इवन नेशनल टीम में कम बैक के लिए भी बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन गए हैं।
शर्जील की जो स्ट्रॉन्ग जोन है वो आज भी लग रहा है की वही उनके स्ट्रॉन्ग जोन है, और जहाँ पर उन्हें मौका मिला उन्होंने काफी मैचों में अच्छा आगाज जरूर हासिल किया, लेकिन उस टेम्परामेंट का भी मुजाहरा नहीं कर सके कि इनको वो किसी बड़ी और मानी खेज इनिंग्स में तब्दील कर सके। लेकिन जो भी टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा और कराची अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी, इस तरह का बॉल शर्जील के बैट में कुछ लग रहा है ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर इनमें बैट में या फिर कंसिस्टेंटली शर्जील भी आपको रन में नजर आएंगे।
बहुत शुक्रिया आयशा फैसल, क्रिकेट कमेंटेटर, आप इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच। और सामीन इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है, असद हसन को इजाजत दीजिए।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।